أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة حشر مدنی ہے، 24 آیات اور 3 رکوع ہیں، نزول میں 101 ہے اور موجودہ ترتیب میں 59 ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس سے مصدر ہے اور سورت کے اندر مشہور سزا بنی اسرائیل کو دنیا میں مل رہی تھی اس کا بیان ہے. ماں قبل کے ساتھ کئی وجوہ سے مربوط ہے. اس میں آداب تھے صحبت نبوت کے، اور اس میں مسائل و احکام ہے خاص کر فے اور غنائم کے، باب نبوت سے متعلق. اس سورت کے اندر مسلمانوں کو بعض تنبیہات تھی کہ بے موقع مشورے نہ کرو، اہم خا کی میٹنگیں نہ بناؤ، ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤ. اس سورت میں اہل کتاب کے قبائح کا بیان ہے اور مذمت ہے. اس سورت میں میدان حشر میں لوگوں کے جمع ہونے کا تذکرہ تھا، اور اس سورت میں دنیا کے اندر یہود و نصارہ کا جو حشر ہوا ہے اس کا بیان ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم. اللہ وہ ہے جس نے نکال باہر کیا کافروں کو اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے، بنو نذیر قبیلے کو نکالا تھا. لأول الحشر، پہلے حشر کے موقع پر غزوہ خندق کے اندر انہوں نے نقض عہد کیا تھا. تفصیلی قصہ احزاب میں گزرا ہے. چنانچہ احزاب سے فارغ ہو کر کے ملائکہ الہی تیار کھڑے تھے، آپ کو حکم ہوا کہ فوراً جائے اور ان کا محاصرہ کرے اور ان کو نقض عہد اور غداری کی سزا چکائے. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، وہ بھی گمان کر رہے تھے کہ بچا لیں گے ان کو قلعے اللہ کے پکڑ سے. فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پس آیا ان پر اللہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. وقذف فی قلوبهم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب و ہیبت. یخربون بیوتہم بیدیہم وائد المومنین، اور گرا رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. ان کو اجازت دی گئی تھی کہ 3 دن کے اندر اندر جتنا سامان لے سکتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ، 3 دن کے بعد تم یہاں نہیں رہو گے اپنے گھروں میں. یخربون بیوتہم بیدیہم، یہ اپنے گھر اور ملک کو خود نقصان پہنچاتے تھے. آیت سے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا تھا کہ اپنے ملک، اپنے وطن کو نقصان پہنچانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ یہودی کفار کا شیوا ہے. فاتبروا یا اولی الابصار، پس عبرت حاصل کرو اے عقل والو، آنکھوں والو یعنی عقل والو. فاتبروا یا اولی الابصار، الاعتبار هو القیاس، اس سے قیاس اور استحسان کے مسائل نکلے. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر نہ لکھ چکے ہوتے اللہ ان پر جلاوت نہیں، لعذبہم فی الدنیا، تو سزا دے دیتے ان کو دنیا میں. ولہم فی الآخرت عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ان کو یہاں گھروں سے نکالنا ہے، تو وہ بڑی سزا فی الحال ٹل گئی. ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ بے شک خلاف کرتے تھے اللہ اور رسول کی، اللہ اور رسول کے خلاف کرتے تھے. ومن یشاق اللہ، اور جو خلاف کرے اللہ کا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. آیت میں اشارہ ہے کہ دین کی مخالفت سے گھر بار چھوڑنا پڑے گا, اور آیت میں بشارت ہے کہ اپنے گھر, نوکری, کارخانہ, فیکٹری, شہر, ملک مضبوط کرنے کا طریقہ دین کا اتباع ہے. جو لوگ دین کو اہمیت نہیں دیتے اللہ ان کی دنیا بے اہمیت اور بے قیمت کر دے گا. آیت سے ہی معلوم ہو رہا ہے. پہلے فرمایا انہوں نے مخالفت کی اللہ رسول کی, پھر فرمایا اللہ ان کو سخت عذاب دے گا. وہ عذاب کیا تھا؟ ما قطعتم من لینۃ, وہ جو تم کاٹ رہے تھے درختوں کو اوپر سے, او ترکتم قائمۃ علی اصولہا, یا چھوڑ رہے تھے کھڑے اپنے جڑوں پہ. فبإذن اللہ, اللہ کا حکم تھا, ولیخزی الفاسقین, تاکہ رسوا کر دے اللہ بے دینوں کو, یا فاسق سے بے دین. بنو قریظہ اور ان کے قلعے جب قبضہ ہو گئے اور ان کے باغات, اور وہ نکل گئے وہاں سے, تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ ان کے باغات کاٹ رہے تھے مسلسل, ان کے مکانات گرا رہے تھے کہ ہم نے باغ اور مکان کے لیے نہیں نکالا, دین دشمنی کی وجہ سے نکالا. اور بعض صحابہ نے کہا وہ تو نکل گئے, چلے گئے, یہ تو اب ہماری غنیمت ہے, اپنی چیزوں کو نقصان دے رہے ہو. تو ما قطعتم من لینۃ, وہ جو تم کاٹ رہے تھے درختوں کو, او ترکتم قائمۃ علی اصولہا, چھوڑ رہے تھے کھڑے کھڑے اپنی جڑوں پہ. فبإذن اللہ, دیکھو درخت کاٹنے والے اور درخت نہ کاٹنے والے دونوں سے اللہ راضی ہے, دونوں اجتہادی باز ہیں. جو کاٹ رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے, ہم نے دنیا کے لالچ میں ان کو جلاوطن نہیں کیا, انہوں نے دین دشمنی کی, غدر کیا, خیانت کی, نقض عہد کیا ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ باغات اور یہ گھر تو ہمارے ہیں, مسلمانوں کا سرمایہ ہے, ہم اپنے سرمایہ کو کیوں نقصان دیں, اللہ نے فرمایا دونوں صحیح ہے. فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین, اور دونوں کا مقصد بے دینوں کو رسوا کرنا تھا. یہ اس مسئلے کا جواب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, امام ابو حنیفہ, مالک اور احمد کے ہاں نہ پڑھنا بہتر ہے, جبکہ امام اعظم کے نزدیک پڑھنے سے نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے. تو گویا ان کے نزدیک بغیر پڑھے نماز نہیں ہوتی, اور ان کے ہاں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. تو یہ تو بالکل منفی اور اس بات کا اختلاف ہے, منفی اور اس بات کا, یہ کیسے دین ہو سکتا ہے. ایسا کہنے والوں کو آیت سے سبق لینا چاہیے, درخت کاٹنا اور درخت چھوڑنا منفی اور اس بات کا اختلاف ہے. اللہ کہتے ہیں دونوں صحیح, دونوں درست و صحیح. مجتہدوں کا اختلاف بعض اوقات بظاہر شدید نوعیت کا ہے, لیکن اس سے احیاء دین ہوتا ہے, اللہ نے اس سے دین کو زندہ فرمایا ہے, اس لیے اس کا تحمل درست ہے. وما فا اللہ ولا رسوله, اور وہ جو دے دیا تم کو اللہ, اور وہ جو دے دیا اللہ نے پیغمبر کو, منہم ان میں فے, میدان جنگ سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں, جنگ کے بعد غنیمت, اور بغیر جنگ لڑے وہ میدان ویسے چھوڑے. فے غنیمت کے پانچ حصے ہوں گے, ایک بیت المال کا, چار مجاہدین کے, اور فے کل کا کل پیغمبر کا ہوگا. وما آفا اللہ ولا رسولی, اور وہ جو اللہ نے دیا پیغمبر کو, منہم ان میں, فما اوجفتم علیہ من خیل, پس تم نے نہیں دوڑا ہے اس پر گھوڑے, ولا رکاب, نہ اونٹ, تم نے کوئی محنت تو نہیں کی ہے, ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے پیغمبروں کو جس پر چاہے، واللہ على كل شيء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر اسلامی ملک ہو اور اسلامی فوج ہو اور اسلامی طور طریقے ہو تو دیکھو بیت المال کتنا مضبوط ہو جائے گا، قومی خزانہ، کیسے دولت، ایسی جائیداد، ایسے سرمائے جو ویسے ہی ملک کے حوالے ہیں، وہ سب کے سب ملک پاکستان کا ہوگا، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آیت پر بحث کی گئی ہے کہ کیا مدرسے سے محتمم کیا کیا لے سکتا ہے، اور ایک حد مقرر کر کے اس کے مطابق لینا یہ بہتر ہے تاکہ معاملات صاف ستھرے رہے. اور آگے چل کر آ رہا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں جو مدرس، جو مؤذن، جو قاضی، جو امام، جو گورنر تنخواہ نہیں لیتا تھا ان کو معزول کر دیا تھا. انہوں نے کہا تنخواہ لینا اچھا ہے تاکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچان لے. ما عفا اللہ ولا رسولی من اہل القرا، وہ جو دے دی اللہ نے پیغمبر کو ان بستیوں میں سے، یعنی قریظہ، بنو نذیر وغیرہ، خیبر، فللہ وللرسول ولذی القربا والیتاما، بس وہ اللہ اور رسول، رشتہ دار اور یتیم، نادار اور مسافروں کے لیے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ رہے وہ جائیداد صرف چند مالداروں کی تم میں. اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغمبر کے رشتہ دار اور مسلمان یتیم جن کے باپ مر چکے ہو، خود نابالغ ہو، نادار مسلمان، مسافر، ان سب کے حصے کیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو دیتے ہیں تمہیں پیغمبر وہ لو، وما نہاکم عنہ، جس سے منع کیا، فانتہوا، باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو لے کے آئے پیغمبر اس کو پکڑو. تو پیغمبر داڑھی لے کے آئے، داڑھی رکھنا واجب ہوا. پیغمبر نے کہا ہے مونچے کم کر لو، تو بھینس کے سینگ پالنا کوئی کمال نہیں، مونچے چھوٹی چھوٹی. پیغمبر جو لے کے آئے، پیغمبر پانچوں نماز لائے، مہینہ بھر کے روزے لائے، مال کی زکات لائے، زندگی کا ایک حج فرض لائے، تو پیغمبر جو لائے ہیں اس کو پکڑو، اور پیغمبر نے جس سے منع کیا اس سے باز آ جائے. بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو عورتیں رنگ بھرواتی ہے، رنگ گدواتی ہے ہاتھوں میں، چہرے پہ، پیشانی پہ، اس زمانے میں یہ رواج تھا، اس کو شین خالی کہتے ہیں. شین خالی طالب خاور بمولاشی اور پکیتا پروتی آدمی شین کے خالونا، کیونکہ اس کی محبوب جو تھی وہ یہ خلخال والی تھی، خالو والی تھی. پرانی پرانی عورتیں مجھے بھی یاد ہے، ان کے عجیب عجیب رنگ بھرے ہوتے تھے. وہ پھر پختہ رنگ ہوتا ہے، اس کا خاص طریقہ ہے. ایک خاص عورت آتی ہے، وہ مائر ہوتی ہے، یہاں 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 یہاں، یہ ایک دن، پھر دوسرے دن یہ پہلے رنگ تیار کر لیتی ہے، پکا رنگ جو اس کو پسند ہو، سرخ، نیلا، ہارا، ان تین میں سے کوئی ہوتا تھا. اکثر ہرے رنگ ہوتے تھے، دیکھو وہ تو شین کی خالہ ہی ہوئے. تو وہ سوئیاں ہوتی ہے ایسی 10-15 سوئیاں، اور وہ چب ہوتی ہے خاص طریقے سے، اس کو باتوں میں لگاتے ہیں، یہ وہ بڑی بہادر ہوتی ہے، وہ اوف بھی نہیں کرتی، اور پھر وہ رنگ ڈالتی ہے اس میں، پھر وہ رنگ ڈالتی ہے. اب یہ زخم جب بھر جائے گا تو رنگ وہی ہوگا جو اس نے ڈالا ہے، کرم ہوگا. ایسے خدے پر عذاب نازل کرا، 12-13 سوئیاں ہوتی تھی اکٹھی، اور وہ جسم کے اندر لگتی تھی، پھر رنگ اندر بھرتا تھا. اس عمل کو کہتے ہیں وشم. کیا کہتے ہیں؟ اور جو رنگ گودنے والی ہے وہ کہلاتی ہے واشما، اور جو اس سے کرواتی ہے وہ ہے مستوشما. اسی طرح ایک مرض یہ تھا کہ متفلجات ہوتی تھی، دانتوں کے اندر فاصلہ، دانت جو تہ درتے ہو وہ اچھے نہیں لگتے عشق اور محبت کے باب میں. جب وہ ہنسے اور اس کی ہنسی شولے کی طرح دانتوں میں نظر آ جائے، تو دانتوں کو بھی کٹواتی تھی جگہ جگہ سے فاصلہ، اس کو متفلجہ کہتے ہیں. اور بعض اوقات چہرے کے بال جو ہے نا یہ بالکل جڑ سے نکالتی تھی، اس کو تنمس کہتے ہیں، متنسما، متمنسا یا متنسما. یہ 4-5 قسم کی عورتیں. اور بعض عورتیں ہوتی تھی وہ بال لگواتی تھی، جس کو آج کل ویگ کہتے ہیں، ویگ. عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا بخاری شریف میں، آپ نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ. اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر، اللہ کی لعنت ہے. تو ایک خاتون ہے ام یعقوب انصاریہ، بنو سعد قبیلے کی ام یعقوب انصاریہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر آئی اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کیف تلانو علی من لم یلانہ اللہ، کیسے لعنت کرتے ان عورتوں پر جن پر قرآن میں کوئی لعنت نہیں؟ آپ نے کہا لعن اللہ، کیا قرآن میں؟ اور میں نے قرآن مجید اول سے اخیر تک پڑھا ہے اور ایسی کوئی آیت نہیں. ابن مسعود نے کہا لئن قرأتی ہے لوجتی ہے اما قرأتی قول اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر آپ پڑھ لیتی تو آیت پا لیتی. یہ آیت تم نے نہیں پڑھی، جو پیغمبر لائے اسے پکڑو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. لا الہ الا اللہ. ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین. وہ اعمال جو پیغمبر نہیں لائے اور کرنے کے قابل تھے، ان اعمال میں بھی اتباع ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں الاتباع فی ترک. اتباع فی الافعال تو سب مان رہے ہیں، پیغمبر نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو کیا نہیں کریں گے، اس کو ترک کہتے ہیں. راجح بات یہ ہے کہ ترک میں بھی اتباع ہے. مثلا جنازے کے بعد دعا نہیں ہوئی ہے تو نہ کرنا افضل ہے. فجر سے پہلے نفل یا فجر کے بعد نفل نہیں پڑے گئے تو نہ پڑھنا مسئلہ ہے. صاحب ہدایت نے یہی کہا ہے نا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ مَاحِرْسِهِ عَلَى الصَّلَاةِ. پیغمبر نے یہ نماز نہیں پڑھی حالانکہ وہ نمازوں کے بڑے شوقین تھے. مبتدین زمانہ جو مردے کے پیچھے پہلی رات دسویں تیجا چیلم برسی مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پیغمبر نے نہیں کیے، لہذا ان کاموں کا نہ کرنا دین ہے. وہ اس مغالطے میں ہے کہ یہ تو ترک ہے، یہ ترک ہے مگر اس موقع کا ترک ہے جہاں فعل ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. بہرحال یہ ایک اصولی جنگ ہے اہل حق اور اہلیان بدعت کا، یہ بنیادی اختلاف ہے اس میں. اس پہ اشکالات بھی ہوں گے، جیسے کوئی کہے کہ یہ تقلید نہیں تھی، یہ غلط کہتے ہیں، تقلید تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس عورت کو جس نے کہا اگر میں آئی اور آپ نہ تھے تو کہاں جاؤں گی؟ آپ نے کہا فاتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آنا ہو. عبداللہ ابن عمر نے تو سعد ابن ابی وقاص سے سفر کے اندر غسل کے بجائے تیمم پوچھا اور واپس جا کے اپنے والد حضرت عمر کو کہا کہ سعد ایسا کہتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا اذا حدث لك سعد، بخاری میں ہے، فلا تسأل بعده احدا، جب سعد ابن ابی وقاص بیان کرے پھر اور لوگوں سے نہ پوچھنا. اور ابو موسیٰ اشعری نے جو وراثت پوچھی اور ان کا اور معاذ ابن جبل کا اختلاف ہو گیا وراثت کے ایک حصے میں، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میں نے وہی جواب دیا جو میرے بھائیوں نے دیا، لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت پر نہیں رہوں گا. اور فرمایا کہ بیٹیوں کے لیے دو ثلث اور پوتی کے لیے ایک، تکملتن للثلث ہے، چھٹا تکملتن للثلث ہے. تو اب اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا یا ایھا الناس لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، اے لوگو جب تک یہ دریا علم کا موجود ہے مجھ سے نہ پوچھنا، تقلیدی شخصی. تو مختلف رنگوں میں تقلید موجود رہی ہے. للفقراء المهاجرين، واسطے تنگ دس مہاجروں کے، الذين اخرجوا من ديارهم، وہ جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے، واموالهم اور مالوں سے، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، اور ڈھونڈ رہے فضل اللہ کا و خوشنودی، وينصرون الله ورسوله، اور مدد چاہتے اللہ اور رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہ فقراء مہاجرین واقعی سچے مسلمان ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو جم چکے ہیں گھر میں اور ایمان میں پہلے سے، یعنی انصار، مدینہ منورہ میں آباد ہیں، ان کے اپنے گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، وہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، سن کے غیرتی وزیر اعلی اخیر تک ڈٹے رہے کہ سوات اور بنیر سے آنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور سن کے غیرتی وزیر اعلی نے دسوں دفعہ بیان دیا کہ مسلمان پریشان حال کا راستہ روکنا بہت نامناسب اور نہایت بدتمیزی، لیکن ناکارہ لوگوں نے اور خبیث الباطل لوگوں نے پھر بھی ان پریشان حالوں کو خاصا پریشان کیا. فرمایا یہ چاہتے ہیں ان کو جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس، یہ خود مہاجر ہے، یہ خود ہندوستان چھوڑ کے یہاں آئے اور یہاں اس ملک کے پیٹ پر سینے پر ان کو جگہ دی گئی، تو چاہیے کہ یہ ان لوگوں پر ہزار بار خوش ہو کے ایک سال نہیں تین سال کے لیے آپ یہاں آ رہے ہیں، جب تک اپنا وطن و گھر آپ کا آباد نہ ہو آپ ہمارے بھائی ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً، اور نہیں پاتے ہیں اپنے دلوں میں تنگی، مِمَّا اوتو، اس میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے، بھئی ان کو سب کچھ مل جائے گا ہم رہ جائیں گے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ترجیح دیتے ان کو اپنے اوپر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کے اوپر بھوک ہو، اپنا کھانا چھوڑ کر اپنے بال بچوں کا اور مہاجروں کا پیٹ بھرتے تھے کہ یہ ہمارے کلمے کے بھائی ہے، یہ ایمان و دین کی وجہ سے مدینہ منورہ آئے. یہاں تک کہ سعد بن الربیع نے، سعد بن الربیع جن کے حصے میں عبد الرحمن ابن عوف آئے تھے، ان کو کہا آپ کی گھر والی اور آپ کے تمام لوگ وہ وہاں رہ گئے مکہ مکرمہ میں. میری دو بیویاں ہیں, ان میں سے ایک کو آپ پسند کریں میں طلاق دے دوں گا, عدت گزر جائے اس کے ساتھ نکاح کرو. اس قدر ترجیح اپنے اوپر دیتے تھے اور اس اخلاق کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں. لیکن دنیا کا ایک بد اخلاق آدمی ایسا گزرا ہے جس نے کہا ہے کہ یہ یہودی اخلاق کا اثر تھا کہ مدینہ منورہ میں انصار مہاجرین کو بیویاں دینے پر رضامند ہو گئے. مودودی صاحب نے تفہیمات سیدوم میں یہ ناکارا اور غلیظ تعبیر کی ہے, جس کی اللہ تعریف کرتے ہیں وہ مذمت کر رہا ہے. اور یہ ترجیح دیتے مہاجروں کو اپنے اوپر اگرچہ خود تنگ دستی میں ہو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو بچایا گیا نفس کے بخل سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ لوگ کامیاب ہوں گے. وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, اور جو لوگ آئے ان کے بعد, يَقُولُونَ, کہتے ہیں, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اے پروردگار بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے پہل کر چکے ہیں. یعنی جو بھائی مسلمان پہلے ہوئے ہیں مرے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. تو بعد الوفات ایک مومن مغفور کے لیے دعائے مغفرت ثابت ہے. اور ویسے دعا عام طرز کی ہے, لیکن اگر ہیئت بنائے تو وہ بھی ثابت ہے. ہیئت بنانے کے دو جگہ ہیں, یا تو تعزیت کا موقع ہے, کوئی مر جائے اور آپ وہاں جائے اور آپ کہے دعائے مغفرت کر لیں, ہاتھ اٹھائے, اور یا قبر پر دعائے مغفرت کر لیں. مولانا مفتی رشید صاحب کا انتقال ہوا تھا, میں اور شرلی شاہ صاحب گئے تعزیت کے لیے. وہاں جب پہنچے مولانا شرلی شاہ نے مجھ سے پوچھا دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں, میں پشاور میں اکوڑے میں آپ اٹھاتے یا نہیں, کہا اٹھاتے. میں نے کہا تو یہ کوئی نئے دین ہے, ویدا رامیان نو چتئی گلا میں دئی بہن نو چتئی گورے ہوئے. میں نے وہاں دعا کی تو کچھ طلباء جو یہاں سے پڑھ کے گئے وہ مجھے دیکھ کے تو ہاتھ اٹھائے, مفتی عبد الرحیم کو دیکھ کے تو ہاتھ نیچے کرے. میں نے کہا مذبذبین بین ذالک, منافق کی یہی سزا ہے. کسی نے کہا مفتی عبد الرحیم نے نہیں اٹھایا, میں نے کہا مفتی عبد الرحیم کسی حیثیت سے بھی مفتی رشید کا وارث نہیں ہے. مفتی رشید کے وارث تو ان کی اولاد ہے اور ان کے شاگرد ہوں گے. مفتی عبد الرحیم ٹھیک ہے, ان کے مخلص خادم ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مفتی رشید صاحب کئی مسائل میں رجوعات کر چکے ہیں. یہ بھی ان کی کمزور رائے اخیر عمر میں بن گئی تھی کہ تعزیت کی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. حالانکہ یہ حدیث بخاری میں تین جگہ موجود ہے, غزوہ اوطاس سے شروع ہے, خیبر کے ساتھ غزوہ اوطاس ہوا ہے. ابو عامر ابو موسیٰ اشعری کے چچا مرے, اب پیغمبر کو اطلاع ہوئی, آپ نے پانی منگوایا, وضو کیا, ورفع یدیہ واللہم اغفر لعبید اللہ ابن قیس واللہ مغفر لعبی عامر, ابو عامر کے لیے اور پھر ابو موسیٰ اشعری کے لیے دعائیں مانگی ہاتھ اٹھا کر. فرفع یدیہ استحباب کے لیے تو ایک دفعہ ثبوت کافی ہے. جب مرفوع مسند حدیث بخاری میں موجود ہے تو یہ کہنا کہ تعزیت میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے جہل, خالص جہل ہے, پرلے درجے کی جہالت ہے. یہ قاعدہ مانتا ہوں کہ دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی صحیح ہے اور ہاتھ بھی اٹھائے, لیکن تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا حدیث میں آ گیا ہے بخاری شریف میں. مجھے موقع نہیں ملا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ مفتی رشید نے انکار کیا ہے, یہ مسائل اس کے آخری ہے, ورنہ ان کو قائل کرنا بہت آسان تھا کیونکہ وہ علم کے قدردان بہت زیادہ تھے. چنانچہ قبر پر ہاتھ اٹھانے کو بدعت لکھا تھا احسن الفتاوی جلد 4 قدیم میں. میں نے اپنے پڑوسی کے ذریعے ان کو خط لکھا اور میں نے فتح الباری کتاب الجنائز سے ایک حدیث بھیجی، اس کے نیچے میرے شکریہ ادا کیا. اور اب جو اکثر الفتاوی جدید آیا ہے 10 جلدوں میں، اس کے جلد 4 میں لکھا ہے کہ بزرگوں کے اجتباع میں پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اب ایک کرم فرما کی اطلاع پر فتح الباری دیکھی اور پیغمبر نے تدفین کے بعد اس وقت قبر پر ہاتھ اٹھائے، لہذا اس مسئلے میں رجوع کرتا ہوں اور تدفین کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھانے کو سنت سمجھتا. اگر مجھے یہ پتہ ان کی زندگی میں چل جاتا اور مجھے اللہ موقع دے دیتا تو مفتی صاحب کو قائل کرنا بہت آسان تھا. عالم آدمی کو سمجھانا آسان ہے، جاہل کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو تعزیت میں جہاں رواج نہیں ہے آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ کہ ہاتھ اٹھائے جائے، ہاتھ اٹھائے جائے. میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، یہ بزرگ آتے تھے سارے علماء دیوبند، تو ویسے بیٹھ جائے، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. کیا افسوس ہوا، مرتے نہیں یہ لوگ. میں نے کہا دعا کرے ہاتھ اٹھائے. ماتے ہو تعلیم ہوئی دہی بولے لو چلے، میں بخاری شریف نے بے خبر ہے نور رہا بڑے سوئے بخاری ہوئے تو نور جی کرے. اگر بخاری آتی تو لکھا ہوا ہے اس میں ابو عامر کے تعزیت میں پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے. اور شان ورشا کہتے ہیں تلک الشاکلا فی جمیل مستحبات، مستحب کا یہی طریقہ ہے، انہا تثبت طورا فطورا ثم تواظب علیہ الامہ وتتوجر وتصاب عند اللہ. مستحب تو ایک آدھ دفعہ ثابت ہوتا ہے، امت اس پر ہمیشگی کرتی ہے اور ثواب اور اجر پاتی ہے. انور شاہ سے ہم لے کر آئے، لے کر جو عالم ہے مکمل، کیا زبردست بات لکھی، تل کا شاکلا فی جمیل مستحبات انہا تثبت عن النبی طورا فطورا ثم تواظب علیہ الامہ وتوجر وتصاب عند اللہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين، اے پروردگار بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو، سبقونا بالایمان، جو آگے نکلے ہم سے ایمان میں. یہ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، بخلاف اہل باطل کے کہ وہ اپنے بزرگوں پر لان تان کرتے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور نہ ڈالے ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ہمیں کسی سے کوئی کینہ نہیں اہل حق علماء سے، مسئلے میں رد کرنا ہمیں دلیل شرعی حق دے رہی ہے، باقی دیگر مسائل میں وہ ہمارے محترم مکرم ہیں. ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ نرمی کرنے والے رحم والے ہیں.